بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف. يسر قسم الكتب والأشرطة بالمكتب أن يقدم لكم هذه المحاضرة، وهي بعنوان علم التوحيد للشيخ رحمة الله بالي للغة الأوردية.
حضرات، قرآن تركي تعريفه الله تعالى جلوه جو اس کے لائق اور اس کے سیان شان ہے، اور درود و سلام اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جنہوں نے اسلام دین ہم تک پہنچایا اور ہمیں حق کا راستہ بیان کر دیا، اس امت کو ایک واضح اور روشن منہج پر چھوڑ کے چلے گئے جس کے ہاتھ اور دل میں کوئی تمیز نہیں۔ ابھی آج ہمیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس مبارک مجلس میں آج بروز اتوار 26 جماعت الاخر سن 2000 ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کے مطابق کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علوم میں جو حیثیت علم توحید کو حاصل ہے وہ کسی اور علم کو نہیں، کیونکہ دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحیح بخاری اور مسلم شریف نے اس کی تعریف ایک لمبی حدیث حدیث جبریل کے نام سے مذکور ہے، اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اسلام اللہ تعالی کی یکتائی پر ایمان لا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھنا، یہ پہلا اسلام کا رکن ہے، اور پھر دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا، تیسرا رکن زکات ادا کرنا، چوتھا رکن اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اور ایسے ہی اس حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا اللہ کی کتابوں پر، منزلہ کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا رکن جو اسلام کا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، پانچواں رکن اسلام کا ایمان کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دن پر ایمان لانا جس کو آخرت کا دن یا قیامت کا دن کہتے ہیں، اور چھٹی بات چھٹا رکن اسلام کا وہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی صورت اور ایمان کی صورت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو عقیدہ توحید یہ اسلام کی اساس ہے، اور اسلام میں عقیدہ توحید کی وہ بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز نبوت کے بعد 13 سال مکی دور میں خصوصی اور 10 سال مدنی دور میں عمومی طور پر یہی فریضہ انجام دیتے رہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو توحید سے روشناس کراتے رہے اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر کے نور توحید کی طرف بلاتے رہے. چونکہ کسی بھی مذہب میں حق اور باطل کی تفصیل سے کسی بھی مذہب میں حق اور باطل کی تفصیل سے قطع نظر عقیدہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. وہ بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور عقیدہ توحید عقیدے سے دستبردار ہونا کسی مذہب کے ماننے والے کے لیے زندگی کا ایک بہت ہی بڑا نازک اور کٹھن موڑ ہوتا ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی دفاع کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح عقیدہ سے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو ہر طرف سے سخت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور دعوت کی راہ میں سخت ترین اذیتیں برداشت کرنا پڑی. لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ان تمام باتوں کو برداشت کرنے کر کے ایک ان تمام باتوں کو برداشت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وہ اعلیٰ مثال قائم کر لی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ رفتہ یہ سب کے سب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کامیاب ہوتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو غالب کر دیا اور لوگوں کو شرک کی تاریخیوں سے نور توحید کی طرف نکالتے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے, وتملک الارض والعجم کہ تم عرب اور عجم کے بادشاہ اور مالک بن جاؤ گے. اسی حدیث کے مصداق آپ دیکھتے ہیں کہ اردو کے چرواہوں نے اور اردو کے چرانے والے مشرق و مغرب دیکھتے دیکھتے ہی پورے مشرق و مغرب اور عجب عرب اور عجم پر چھا گئے اور پوری دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کیا اور سنت ابراہیم کو زندہ کیا. حضرات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانسار ساتھیوں نے بھی یہی بیڑا اٹھایا, ان میں سے بالخصوص خلفاء راشدین اور قائدین اعظم اور ائمہ مصلحین امت کے جن نے توحید کا یہ علم بلند کیا اور اس کو دنیا میں پھیلاتے رہے. کیونکہ یہی توحید جو ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز تھا, یہی توحید جس نے اللہ تبارک تعالیٰ اس توحید کو ماننے والوں کے لیے بڑی جلت کی اور اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی حکمرانیوں سے وعدے عطا فرمائے تھے. لیکن جب سے ہم نے اس توحید کو چھوڑا, جب سے جتنی بھی یہ ہمارا عہد اور عہد نبوت جو ہے خیر القرون سے اور عہد نبوت میں دوری بڑھتی گئی اور کئی افراد امت غفلت کا شکار ہوتے گئے اور وہ عقیدہ توحید سے دور ہونے لگے. جو ہی وہ عقیدہ توحید سے دور ہونے لگے بلا آخر وہ وقت آ گیا کہ امت مسلمہ دنیا میں امامت کے منصب پر حائل کی گئی تھی اپنی بدعقیدوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کی پاداش میں در بدر کی ٹھوکرے کھانے لگ گئی اور یہاں تک کہ جس کے اخلاق نے ہمیں وہ بنیاد عطا فرمائی تھی کہ جس کا اصل عروج پر لے جانے والا تھا، لیکن ہم نے اس اصل کو چھوڑ دیا اور اس عروج نے ہمیں اس بلندی سے پستی کی طرف نکال لایا، اور جس کے اخلاق نے دنیا سے بت پرستی کو ختم کیا تھا اسی کے مار ناخرف افراد جو بعد میں آنے والے آئے انہوں نے آزری کو اپنا شیوا بنا لیا، آزری کو اپنا شیوا بنا لیا، اور نتیجہ امت مسلمہ اپنی شان و شوکت کھو بیٹھی. افسوس کہ آج ہماری اکثریت دنیا سے تو کوشو، ہماری اکثریت دنیا میں توحید سے کوشو دور اور شرک کے اندھیروں میں کھوئی ہوئی ہے. اور مصیبت تو یہ ہے بدعت اور خرافات کو عین اسلام سمجھ لیا گیا ہے، بدعت اور خرافات کو عین اسلام سمجھ لیا گیا ہے. اسی لیے وہ باطل عقائد اور نظریات، باطل عقائد پر اگر نظر ثانی کر کے گمراہی سے توبہ کرنے اور حق کی طرف لوٹنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ دین ہے، یہی ہمارے پاس سچ ہے، ہم کیوں لوٹے، ہم کیوں جائے. بقول اقبال، واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، واہ ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. دوستو یہی اسلامک فاؤنڈیشن، ایجوکیشن فاؤنڈیشن ٹائپس نے یہی ہدف رکھا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس راہ عقیدہ سے متعلق مفید اور مؤثر ان حضرات کا انعقاد یہاں پہ کیا جاتا ہے، جس کا صرف اور صرف ہمارے پاس یہی مقصد اور ہدف ہے کہ ہم صحیح اسلامی عقیدہ لوگوں تک پہنچائیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ابھی آپ کے سامنے شروع میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ایک پھر اس کے بعد ایک سورۃ پڑھی تھی. آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کی طرف سے یہی وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور صرف اللہ ہی کی عبادت آپ کریں، اس کی طرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں. یہی توحید ہے، اور توحید یہی اساس ہے دین اسلام کا، پہلا رکن، اسی پر اسلام کی بلڈنگ تیار ہوتی ہے، یہی اسلام کی شان اور شوکت ہے. اگر یہ توحید سیدھا ہے پورا اسلام صحیح ہے، اگر توحید جس کی بگڑ گئی اور پورا اسلام بگڑ گیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کون سا عقیدہ فراہم کرتا ہے، اسلام ہمیں کون سا عقیدہ اور کس قسم کے توحید کا بیان فرماتا ہے. ورنہ توحید کے نام پر اس وقت پوری دنیا کو کچھ لوگ گمراہ کر رہی ہیں، یہ بھی توحید، وہ بھی توحید، کیسی توحید دوستو. آئیے آج میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی یکتائی جب اگر بیان کرنی ہو، اللہ فرماتے ہیں، کہتے گئے میرے پیارے محبوب، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بتائے کہ اپنے رب کے اوصاف آپ بیان کیجیے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا والد ہے اور نہ وہ مولود ہے، اور نہ وہ مولود ہے اور نہ اس کا کوئی شریک اور ہمسر ہے. یا اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، ان باتوں میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور نہ اس کے برابر کوئی اس دنیا میں ہے اور نہ آج کہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کے محتاج سبھی چیزیں ہیں، اس کے محتاج سبھی ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، وہی غیب جانتا ہے، وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے، اس کی ذات و صفات کے ساتھ کوئی حادث قائم نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات و صفات میں حدوثی ہے، وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے، وہ عالم سے جدا ہے، وہ سب کا خالق ہے، اس لیے وہ ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے، اسی تمہید کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام والسلام کو بھیجا، اور ہر ایک نبی نے یہی تعلیم دی اور اسی تمہید کی طرف بلایا، کیونکہ ابھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے نبی، آپ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کو سب یہی وحی کہ میں اکیلا معبود ہوں اور عبادت کے لائق برحق ہو، اور اسی لیے میری عبادت کیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ لوگو صرف تمہارا اللہ، تمہارا معبود ایک معبود برحق ہے، اسی لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، فرمایا وقال اللہ قال لا تتخذ الہین اثنین انما هو الہ واحد فیا یرحبون، کہ تم اللہ کو ارشاد فرمایا کہ تم دو معبود یعنی دو الہ دو خدا مت بناؤ، بلکہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی یکتا، وہ اکیلا ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اور تو اب تم مسلمان بن جاؤ اور اس کی طرف جھکاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فلا انتم مسلمون، کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود برحق ہے، وہ اللہ ہے، اور اکیلا ہے، کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم اب مسلمان بن جاؤ؟ لہذا یہ تمام آیتیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور ایک اللہ کی عبادت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، اور وہی حق اور صحیح معبود اور حقیقی معبود ہے، اور وہی اللہ واحد القہار۔ لہذا عزیزان، ہمیں سمجھنا چاہیے عقیدہ جو ہمارا اساس ہے، جو ہم دنیا کی قوموں پر اس وقت نظر اٹھا رہے ہیں، پورے دنیا کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام دعوت توحید دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اسلام دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ ہمیں اس طریقے سے ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، بے مثل ہے، اور بے مثل ہم مانے اس کو اس کے نام میں، کیونکہ توحید اس کو ہر چیز میں یکتا ماننے کا نام ہے، اور ایسی توحید صرف مذہب اسلام ہی میں پائی جاتی ہے، اور اسلام میں بھی قرآن و سنت میں یہ توحید آپ کو ملے گی، اور نہ صوفیوں کے ان درباروں سے، نہ ان لال کتابوں سے، اور نہ دنیا کے ان کس کے پائی ناؤں سے، قرآن رب کے قرآن سے یہ توحید آپ کو ملے گی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسلام کے سوا جتنے مذاہب ہیں، یا تو ان میں سرے سے ہی توحید کا ذکر ہی نہیں ہے، اگر کسی میں ہے تو ان میں بالکل لطف اور تناقض کے ساتھ ہے۔ لہذا آج اس بات کی طرف ہمیں کو توجہ اور تمبی کر دینا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو ان بعض مظاہر کی طرح ہم بھی اپنے توحید کا مظاہرہ کرتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ توحید نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے توحید، کیونکہ ہمارا توحید کا ماننا اسی طرح سے ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے۔ لہذا یہ ناقص توحید، جیسے مجوسی وہ بھی توحید کے قائل ہیں لیکن ان کا توحید ناقص ہے، وہ بھی توحید کے قائل ہیں لیکن ان کا توحید ناقص ہے، کیونکہ مجوسی، ہردمن اور یزدان اور ہردمن ان دو خداؤں کو مانتے ہیں، ان دو معبودوں کو مانتے ہیں، یزدان کہتے ہیں یہ خیر کا معبود ہے اور ہردمن اور اہدمن یہ کہتے ہیں یہ شر کا معبود ہے، اور کہتے ہیں اکیلے اکیلے ہیں، لیکن اس طرح کے نہیں، ہم ہر قسم کے شفا اور ہر قسم کی یکتائی، ہر قسم کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تلاش کو ساتھ کو محفوظ کر کے یہ اللہ ہی کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ واحد اپنی ذات میں، واحد ہے اپنی ربوبیت میں، واحد ہے اپنی الوہیت میں، واحد ہے اپنی صفات میں، یہ صفتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اس طریقے سے یہ ان کا مذہب ہے جو مجوس ہے، جو ان دو معبودوں کو خیر اور شر کا معبود مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہودیت کو دیکھتے ہیں، یہود عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا بلکہ اللہ کو اکیلا مانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک جانے کے لیے اللہ کے بیٹے کے ساتھ رابط کر لو، یہ توحید ناقص ہے۔ ایسے ہی نصارہ کو جو آپ دیکھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی انہوں نے الہ کا جو تصور ہمیں دیا تین چیزوں پر مل کر کے، کہتے ہیں الہ وہ روح القدس اور عیسیٰ، اور پھر انہوں نے تین چیزوں کو یعنی یہ دے دیا کہ خدا مسیح اور روح القدس، روح یعنی اللہ مسیح اور روح القدس مل کر کے یہ خدا کا تصور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا تصور ہے دلانا ہو، یہ ایک اللہ نہیں ہے جس کا، بلکہ اللہ اس کے ساتھ مسیح ہے اور اس کے ساتھ سے روح القدس مل کر کے یہ تین، یعنی ثالث الثلاث، یہ تین مل کر کے ایک بنتے ہیں، یہ ایک تین ہے، تین مل کر کے ایک بنتا ہے اور یہ تین ایک ہے، اس قسم کا۔ یا تو پھر ان کا تصور تحریر یہ آیا کہ عیسیٰ کو یہ ابن اللہ کہنے لگ گئے کہ اللہ کا بیٹا۔ اسی طریقے سے کچھ ان میں سے کچھ نصارہ جو عیسیٰ کے الوہیت کے بھی قائل ہو گئے، اس طریقے سے ان کی توحید بھی ناقص ہو گئی، اور جو اسلام کی توحید اور اسلام کی شان و شوکت اس سے نکل آئے، اور اس طریقے سے ان کی توحید میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں کے خلاف ہے۔ سناتن دھرمی لوگ سبھی دیوتاؤں کی پرستش کے قائل ہیں، اور برہما، مہاویر اور ایشور کا، اور مہاویر اور برہما، بشن اور مہاویر کو ایشور کا خاص نائب مانتے ہیں، بلکہ انہی کو تمام کر کے قوت عطا کر لیتے ہیں، تو انہی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مختار کل سمجھتے ہیں، بخلاف اس کی قیمت مذہب اسلام عقیدہ توحید کی وہ دعوت دیتا ہے، جو کہ ہمیں بار بار اس کی تاکید بھی فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی بہت اہمیت اور تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت سے ہی لے کر کے آج تک ہم اس توحید کے قائل اور اس توحید پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اسلام ہی میں خصوصیت موجود ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ توحید کی وہ انواع جو ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو کس طرح سے پہچان سکیں، اور اس کو کس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم تین طریقے سے سمجھتے ہیں، سب سے پہلے اس کے ربوبیت میں، اور دوسری بات اس کے الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے، اور وہاں سے وہ اپنے علم اور حکمت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور ہمارا ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ کہ اس طرح سے صوفیوں اور خرافیوں کا اور ہندو کا، جو شنکراچاریہ نے دنیا میں پھیلایا وحدت الوجود کا، کہ ہر کنکر میں شنکر ہے، اسی طریقے سے وحدت الوجود کا وہ عقیدہ بھی دنیا میں عروج میں آ گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی بہت بڑی ملت اس خاصت عقیدے کا شکار ہو گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ الرحمن اللہ عرش استوا، یہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ ہے، کس بات سے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے ہم نے ہم کہتے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے آئین کے لائق ہے، انشاءاللہ یہ خاص موضوع ہے، اور اس پر بات یہ کریں گے، لیکن مختصر کا موضوع کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے. اور پہلی چیزوں کا اچھا میں بیان کر رہا تھا، اس میں سے پہلی قسم جو ہے توحید ربوبیت. اب یہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا مدبر ہے، اور اس کے خیر میں اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے اس کھیل میں کوئی شریک نہیں ہے، اور تمام مخلوق کی زندگی اور موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس کے فیصلے اٹل ہے، اور ان کو کوئی نہ روک سکتا ہے اور نہ کوئی رد کر سکتا ہے. اس توحید، اب دیکھیے یہ ربوبیت کا جو توحید ربوبیت کی ابھی میں نے بات بتائی، اس توحید میں مسلمان اور مشرک سب کے سب شریک ہیں، کیونکہ اس توحید کا ذکر تقریباً لوگوں میں بھی بہت بدرجہ اپن آیا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کے اشارے میں ہمیں لوگوں میں بھی ملتے ہیں، اور اہل جاہلیت کافروں سے بھی ہمیں اس توحید کے یعنی توحید ربوبیت کے اشارے ملتے ہیں، اور بلکہ وہ اس کے قائل تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت کو ارشاد فرمائی ہے، انسان کا ہوں من خلق ہوں من خلق ہوں لیکن اللہ، کہ اگر جب تو ان سے سوال کرے گا کہ ہمیں، جب تم ان سے دریافت کرو گے کہ انہوں نے کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ سورہ زخرف کی ساتویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا. پھر ایک دوسرے مقام پر سورہ انکبوت کی 63 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہوں من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد من بعد موتها ليقول الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. اگر جب آپ ان سے دریافت یہ نہیں کریں کہ آسمان سے، جب ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے یہ نینا اتارا، یہ بارشیں، یہ پانی اتارا، اس کے ذریعے پھر مردہ زمین کو زندہ کیا، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، تو اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. بس تو کیا کہیں گے جواب میں؟ اللہ تعالیٰ نے بس تم کہو کہ الحمدللہ، بس میں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، تم کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے بہت ہیں جو کچھ سمجھ و بوجھ نہیں رکھتے ہیں. لہذا دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی ربوبیت کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ربوبیت ہمیں اس سے آگے انبیت کی طرف لے جائے گی. کیوں؟ جب ہمیں یہ تمام باتیں ہمیں کی، اب یہ بات ہم پر واضح ہو چکی کہ مشرک مکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رب، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، بلکہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کا بھی مالک وہ مانتے تھے. یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ مشرک مکہ نہ صرف خود اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، بلکہ اپنے دیووں، دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے تھے، اور ان کو کسی بھی محلے میں اللہ کے اختیار میں شریک تصور نہیں کرتے تھے. کسی قوم نے بھی اپنے دیووں اور دیوتاؤں کو اللہ کی ربوبیت میں شریک نہیں کیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے ابو جہل، ابو لہب اور ان سے لے کر دنیا کے تمام مشرک، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اور رازق، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو مانا کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ سارے کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ جل حسان ہوئے ہیں، اور اسی کے قبضے اور اختیار میں ہے. لیکن وہ اپنے باطل معبودوں کے متعلق صاف اقرار کرتے تھے کہ وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، وہ مخلوق ہے خالق نہیں، اور وہ مملوک ہے مالک نہیں. بس ان کا اصل شرک اللہ کی ربوبیت میں تھا. اب ربوبیت میں آگے ہمیں بات واضح کہ وہ اس میں شریک نہیں کرتے تھے ان کو، بلکہ اور وہ اگر شریک کسی کو چلاتے بھی تھے، وہ صرف ربوبیت میں یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں، وہ اپنے دیو اور دیوتاؤں کو اللہ کا بندہ شمار کرتے تھے، اور کرتے ہوئے یہ بھی اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ نے اپنی کچھ صفات ان دیووں اور دیوتاؤں کو دے رکھی ہے، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، اور اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر مہربان اور اپنے اپنے دیے ہوئے اختیار سے ہمارے کام بنا لے، کیونکہ ان کو خوش کیے بغیر ہم کو اللہ خوش نہیں کر سکتے۔ اب یہی اعتقاد آج کل کے آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں گھس چکا ہے، اور مسلمانوں کی بہت بڑی ایک جمع بخیر اس برے گندے اعتقاد کا مریض ہو چکا ہے، خاص کر کے ہمارے علاقوں میں جہاں پر کہ اسی کے اوپر تجارتیں چل رہی ہے، اور اسی کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ نجات سمجھ کر کے بڑی بڑی درگاہوں اور خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہم چھوڑیں گے، لیکن ہمارے بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے بات کو ہم واضح کر دیں، اور اگر ہم اس بات کا خلاصہ بحث اگر یہ نکالیں کہ خلاصہ بحث یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یعنی تین صفات، واجب الوجود خالق السماوات والارض اور مدبر الکائنات ہوتے سارے ہونے میں کسی قوم نے کوئی اعتراض نہیں، نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اور نبیوں کی دعوت کا بنیادی مقصد یہ رہا ہے، کیونکہ ان باتوں کو انسان نے اپنی فطرت سے ہی جان لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے اپنے رب ہونے کا عہد و پیمان کر لیا تھا، سب نے ایک زبان ایک زبان یہ اقرار کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہمارا رب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں یہ ارشاد فرمایا، سورہ آراف کی 172 آیت کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد یوں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کے متعلق قرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ بنتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی ربوبیت کے بے شمار دلائل جوڑے ہیں، جن کو دیکھ کر کوئی بھی ذی عقل جس کے ذہن میں عقل ہو اس کی ربوبیت تک پہنچ سکتا ہے، کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بغیر خالق کے مخلوق کیسے جڑ آ سکتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید کا اشارہ، ام خلقون من غیر شیء ام هم خالقون، سورہ طور کی 35 آیت میں ہے، یہ اللہ برتا ارشاد ہونا، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا پھر آیا یہ کہ پیدا کرنے والے ہیں؟ اب دونوں سے تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اللہ کی ربوبیت کی نہیں بلکہ اللہ کی الوہیت کی تھی، اور اگر ہر کسی مرحلے میں نبی نے ربوبیت کی طرف اشارہ بھی کر لیا ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اشارہ تو صرف یاد دہانی کے بعد میں اس کی گھر چکیا، تاکہ اس کے ذریعے اصل دعوت وہ توحید الوہیت کو سمجھا جائے۔ اور اس لیے نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جو کائنات کا مدبر ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا عبادت کسی کا مستحق کوئی نہیں ہے، اور اس کی ذات میں اس صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ابھی تک توحید ربوبیت کا آپ کے سامنے مختصر سا پہلو میں نے پیش کیا۔ اب آئیے توحید الوہیت، جس کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جاری رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کا بھی پورا جیسے میں نے شروع کتابیں لگا دی، یہ اکثر خلاصہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنی جہد کی وہ توحید الوہیت پر زور دی۔ توحید الوہیت ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مان لیا، تو پھر الوہیت کی جملہ صفات کو دوسرے خداؤں سے فرق کر کے اور اس کی ذات کے لیے خاص کیا جائے. جو ایک ہے سمد ہے, ایک ہے سمد ہے اور حل ہے, قیوم ہے, ظاہر ہے, باطل ہے, قادر مطلق ہے. یہ تمام تخیلہ جذبات جو تعاملات جو ہیں, عبادات جو کہ روحیت کے خواص ہے, اس کے لیے مخصوص ہمیں کر دینے ہیں. اور کچھ تعالیٰ بتاؤں گا جو روحیت کے ساتھ ہمیں منسلک رہنی ہے, اور جس سے ہم پھر اللہ اکبر تعالیٰ کی روحیت کو اس کا حق ادا کروائیں گے. ان میں سے اب جان لینا چاہیں کہ ہمیں کوئی بھی عبادت جو اللہ کے ساتھ منسلک ہو وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھنی ہے منسلک, اور اس کو کسی غیر اللہ کے ساتھ صرف نہیں کرنا ہے. مثلاً اس نام جیسے نماز, روزہ, زکات, حج, ذبح, نذر, نیاز, توکل, خوف, خشیت, محبت, رابط, اور ایسے ہی جو اللہ کا دعا, تو یہ اچھا کہ مدد کا معنی استعانت اور استغاثہ, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان کو ہمیں اللہ کی طرف لٹانا ہے. اور یہ چند تقاضے جو میں آپ پر وضع کروں گا جس سے ہمیں توحید الوہیت کی ہمیں وضاحت ہو جائے گی کہ توحید الوہیت کتنی اہم ہماری ضرورت ہے اس دنیا میں, اور کس طرح سے ہم اس حقیقت کی پرنی سے گر کر کے باطل کے اور راہوں پہ بھٹک رہے ہیں. تمام سب کی محبتیں اللہ کے لیے مخصوص کر دی جائے اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سورہ بقرہ کی 135 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد ربانی فرمایا, کہا کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اللہ کے علاوہ کسی اور کسی کے برابر اور کو اس کے برابر بنا لیتے ہیں, اور کو اس کے برابر بنا لیتے ہیں, اور پھر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں. لیکن مومن, لیکن ایمان والے ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں, ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی اور سے محبت کرنا شرک فی الالوہیت ہے, اللہ کی طرح کسی اور سے محبت کرنا شرک فی الالوہیت ہے. لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں, نہ اس کا حکم صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے, اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ فطری اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو پیدا کیا ہے, یہ فطری محبت ہے جس میں الوہیت کا کوئی تصور نہیں ہے, بس ہر وہ محبت جو الوہیت کے ساتھ جو خصوص مخصوص ہے, اس میں کسی کو ہم اللہ کی اس الوہیت میں شرک نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی خوف یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے, اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب کی 39 آیت میں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں, اور اس سے ڈرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے, بس اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے. منافقین کا یہ طریقہ کار کہ وہ بندوں سے اس طرح سے خوف کھاتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے تھے, تو اللہ کا حق جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا حق ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. سورہ نساء کے 77 آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا, اس وقت ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگتی ہے, اس طرح سے ڈرے جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, چاہے اس سے بھی زیادہ وہ ڈرنے لگ گئے. تو لہذا دوستو, یہ خوف
جو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس جلال اور الوہیت کا خوف ہونا چاہے کسی اور سے نہیں, کیونکہ اس طرح سے شیطان انسان کو نقصان سے خوف دلاتا ہے اور پھر خوف کی وجہ سے انسان معصیت کر دیتا ہے, تو توحید الوہیت کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہے, یہ جو شیطان ہے اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, پر ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. شیطان کے دوست کون ہے؟ آج نے اس طرح بابا کی اگر تم نے مخالفت کر لی خراب تیرا کام ہو جائے گا, یہ وہاں سے تم نے ایسا کر لیا تو تیرا کام ہو جائے گا. اور شیطان شیطان اپنی اولیاء سے تمہیں ڈراتا ہے, وہ اس سے کر لیں گے, وہ اسے کر لیں گے. یہ اللہ کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے دوستو, یہ عقیدہ توحید ہے, یہ توحید کا ہمارے پاس اثر ہے. ہاں مگر خوف طبیعی جو انسان کو طبیعی طور سے لائق ہوتا ہے وہ الوہیت کے خلاف ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس قسم کا آواز کا بیان فرمایا کہ یہ طبیعی خوف جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہا کاسبہ فی المدینۃ خائف یترقب, صبح ہی صبح ڈرتے ہوئے خبریں لینے شہر میں گئی. اب یہ ڈرتے ہوئے یہ خوف طبیعی ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا قال ربی, فرمایا کہا کہ اے میرے رب میں نے ایک جان کا خون کیا ہے, اس لیے ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالے. یہ خوف ہے, یہ ہر مومن کافر, یہ ہر قسم کی مخلوق میں موجود ہے. اور ایسے ہوئے جسے میں پہلے ذکر کر دیا کہ ذبح اللہ کے علاوہ یا نظر نیاز اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اس قسم کی تمام چیز جو الوہیت کے مخالف ہے, اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو, جس میں ریا اور نمود, جس میں بندوں کے لیے دکھلاؤ یا ان کی رضا, جس میں کسی کی خوشنودی اگر ظاہر ہو, یہ بھی منافقت کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے عمل سے ہمیں روکا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو یخادعهم اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالی, یہ اللہ کی منافق جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے, یعنی منافق جگہ بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہ ان کو جگہ دے گا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چور دل سے کھڑے ہوتے ہیں, بڑے زمین ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں, سستی کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگ جو ہے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ہی کم زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچو, اس طریقے سے ہمیں عبادت جب بھی کوئی کرنی ہو تو خالص لوجہ اللہ کریم, نہ کسی کی خوشنودی, نہ کسی کی رضا, صرف ہمیں رضا الرحمان چاہے اور رضا معبود برحق اللہ جل شان کی چاہے. اسی لیے بس اب ان جگہوں پر جو ہمارے پاس اب یہ باتیں آ گئی, یہ اگر ہمیں یہ باتیں واضح ہو گئی کہ دین اسلام صرف کتاب اور سنت سے ماخوذ عقیدے کا نام ہے اور اس کے اوپر جو مبنی بنی ہوئی ہے یہی صحیح دین ہے, تو بس اس کے بعد ہمیں کسی عالم یا مفتی کا قول یا اس وقت اسی وقت سن بن سکتا ہے جب اس مفتی یا عالم وہ شریعت کے مطابق حوالے سے کوئی بات بیان کرے اور اپنی طرف سے بیان کرے, وہ کوئی سند نہیں ہے. کیوں؟ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے, دین کا ساتھ اس طرح سے مکمل ہو کہ جس میں کسی بھی غلط قسم کی گنجائش اب باقی نہیں رہی ہے, اور چلے بڑے علامہ پہ آ جائے, بڑے مفتی آ جائے, ان کے اقوال کو ان کی باتوں کو ہمیں قرآن اور سنت سے ناپنا ہے. اگر واضح طور سے واضح ہو جاتا ہے تو الحمدللہ تو یہ قول صحیح ہے, ورنہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیونکہ حضرت ابی بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت کریمہ سنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم احبابا من دون اللہ, تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیسا یحرمون ما احرم اللہ فتحرمونه یحلو ویحلون ما حرم اللہ فتحلونه. کیا جن چیزوں کو انہوں نے حرام کر دیا جنہیں اللہ نے حلال کیا تو تم نے بھی وہی کیا, یعنی حرام نہیں اور تم نے بھی حرام نہیں سمجھا. اور کیا ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا اور انہوں نے حلال کر دیا اور تم نے بھی حلال کر دیا, تم نے بھی حلال ہی حلال حلال ہی رکھا. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال قلت بلا قال فتلك فتلك عبادتهم, تو یہی تو ان کی عبادت تھی, یہی ان کی عبادت ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا انما الطاعة في المعروف, کہ اگر کسی کی اطاعت علماء کرام بزرگان دین عوام اس امت یا کسی بھی پیر کی یا والدین کی کسی کی بھی اگر اطاعت ہمیں کرنی ہو وہ معروف چیزوں میں, وہ نیکی کے معاملات میں. اگر وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں کرتے ہیں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے ہیں کرتے ہیں, اگر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ کسی مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو. جس بات سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک انسان کو نقص کا خواب اور ایک انسان کو گھاٹے اور خسارے میں لے جانے والی چیز ہے. اور ایسی بھی جو تحریر سے متعلق اور تقاضائے تحریر ہے وہ مدد اور استعانت ہے, وہ مدد اور استعانت ہے, کیونکہ ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد تعلق کرنے کے لیے اور اغاثہ اور استعانت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارشاد ربانی ہے کافی عبد الرجاسائن, اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے آپ مدد طلب کیجیے. لیکن کسی زندہ حاضر شخص سے یہ بات یہ واضح کر دیں, کیونکہ اہل بدعا اہل خرافہ اسی آیات کا نشانہ اور اس کی تعویل بنا بنا کر کے بڑے بڑے لوگوں کے ذہن گھماتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا آ گیا تھا کہ وہ مسائل خراب ہے, تیرے پاس یہ نبی شاعر آیا تو اس کو مت اس کو دے, وہ تیرا مانگتا تھا. یہ پاگل اور اپاہجیت یہ جہلت اور ناجہنگی اتنی گندی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے. ہاں دوستو یہ بتا دوں, لیکن کسی زندہ اور حاضر شخص سے ایسی مدد کرنا جو اس کے اختیار میں ہے شرک نہیں ہے, اور شرک پھر وحیت میں شمار نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جیسا کوئی پانی کوئی چاہتا پانی طلب کرے پانی دے یہ ایک تعاون ہے, دوسرے کا تعاون اور انسان بدمستم ہے, ایک دوسرے کا محتاج اس دنیا میں ہے, زندہ اسے درد زندہ موجود ہے, صاحب استطاعت ہے صاحب قدرت ہو. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ آتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مدد لیتے اور ایک دوسرے کو جب کھائی سے, لیکن جب دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے یہ تمام تر کی جتنے بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب ختم ہو گئی. جوانیت کے بعد تقاضے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اور قرآن مجید نے جا بجا تقاضا الوہیت کو واضح طور سے بیان فرمایا ہے. کسی نبی نے رویت کی طرف اشارہ کیا بھی ہے تو دراصل وہ رویت کے لیے بطور دلیل تھا, رویت کے لیے بطور دلیل تھا, کیونکہ دلیل کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب اس کو تسلیم کرے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی جو قول قرآن مجید میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں کیا بہت سارے الہ اور رب بہتر ہے یا کہ ایک اللہ جو کہ اکیلا اللہ جو قہار ہے. اس کا مطلب یہ ہر نہیں ہو سکتا کہ کہا کہ متفرقون بہتر ہے, نہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اللہ واحد یہ کہا یہ بھی سب سے بہتر ہے. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا الى نوح الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا بھیجا اور اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے. اور یہی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید کے متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا داعی بنا کر بھیجا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے معاذ تو ایک قوم کی طرف جا رہا ہے, دیکھو تم اہل کتاب کی خود دعوت لے جا رہے ہو, اس لیے پہلی بار اس میں ان سے کہنی ہے وہ کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بڑھا نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرن کانا من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور جو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث جو ہے کتب السنہ میں وارد ہوئی ہے اور ان کی اسانید بالکل صحیح ہے. اور آیات اور احادیث جو توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کی طرف دعوت دی, جن میں ان کی طرف دعوت دی گئی ہے اور توحید و توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے, اور صرف بطور ضرور جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے بیان کر دیا کیونکہ مخاطب کو اس کا قائل کرنا ہے, اور جس چیز کو وہ شرک کرتا تھا وہ ربوبیت تھی. اور اسی طرح ان قوموں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ نبیوں ولیوں پیروں درویشوں فرشتوں جنوں اور پتھروں کو پتھروں سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک کر لیا تھا, اور شریک کرائے جس میں شجر حجر بھی موجود تھے, جس میں بت بھی موجود تھے, اور قبر اور حیوانات سب کے سب شامل ہیں, کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا محور صرف عقیدہ تقریب رہا ہے. اور سہین کی ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہی بھائی ہیں, اللہ ہی بھائی ہیں, اور ان کو ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے, یعنی توحید. یہ ایک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا توحید ایک تھا, اور اس کے بعد اخلاقی دعوت میں جو جس کو ہر نبی نے اپنی امت کے لحاظ سے اختیار کیا ہے اور اپنی قوموں کو ان برائیوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی, کوئی ناپ تول میں اور کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا, اور کوئی لونڈا بازی کی بری عادت میں مبتلا تھا, اور کوئی کسی اور کسی فسق اور فجور میں کاری تھا ہو گیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے بعد تمام تر اخلاق حسنہ پر مشتمل تھے. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے بعد تمام جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں ان پر مشتمل تھے, اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکارم الاخلاق, میں مکارم اخلاق کی دعوت لے کر آیا ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس دعوت کی اصل بنیاد توحید ہے دوستو, دعوت کی اصل توحید بنیاد توحید ہے, اور جس معاشرے کی اسلام توحید اور اس کے تقاضے سے نہیں ہوگی وہ کبھی بھی اسلام کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکتا, اور یہی نبیوں کا طریقہ اصلاح ہے, یہی نبیوں کے طریقہ اصلاح ہے. اس لیے وہ لوگ جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اسلامی عقیدہ جیسی بنیادی ضروری اسلامی عقیدہ جیسے جتنی بنیادی اور ضرورت سے غافل نہ ہو, کیونکہ عقیدہ کی پختگی اور کردار کی بلندگی ہی اسلامی معاشرے کو اللہ کے انعام و اکرام کا مستحق بنا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر بستی والے اگر تختی والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے سے ان پر اپنی برکتیں اپنی نعمتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، بس ہم نے ان کو انہی کے اعمال کے بدلے کا بدلہ نیچے پکڑ لیا. اور کلمہ تاریخ کے دوسرے جز یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال متابت کی تعلیم ہے. اس پہلے کلمے کے پہلے جز میں کمال الوہیت کا کمال الوہیت ہے اور دوسرے کمال الوہیت کی تعلیم ہے اور دوسرے اس کلمے کے دوسرے پارٹ میں کلام کمال مطابق کی تعلیم دی گئی ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہمارا ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت باعث آزاد ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. سورہ نور کی 63 آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت اور واضح کر دیا. بس سو خوف ہے وہ لوگ جو اللہ جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہ وہ خرابی میں نپڑ جائیں یا ان کو عذاب علیم نہ گھیر لے. دوستو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابق نہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہے کہ وہ کہیں ان کی باتوں میں ان کے دلوں میں کفر و نفاق کا فتنہ ہمیشہ کے لیے جل نہ پکڑ لے اور پھر دنیا کی کسی سخت آفت کا آفت یا آفت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے رب کی قسم وہ لوگ قتل مومن نہیں ہو سکتے جو تجھ کو بھی اپنا منصف اور بنا لے اور ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان میں ہو جائے اپنے جنہوں نے اس فیصلے سے تنگی میں محسوس کرے جو تم نے اس میں نبی جو تم نے اس میں اور نبی جو تم نے دیے وہ بلکہ ان کو خوشی سے قبول کرنے آج اس کا حدیثوں کا انکار پتا خط کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام نے کیا کہا، ہمارے پیر اور مفتی نے کیا کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہیں. ہاں انہوں نے اگر سرکا دیا ان کے سامنے، ہاں جی حضرت جی کے سامنے گردن اوپر مت کیجیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے وہاں پر پھر یہ بات کہنے والا کبھی وہ حبیب بن جائے گا کبھی پتا نہیں کون بن جائے گا. دوستو جن مصیبت اس امت میں آئی ہے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اس سے معلوم ہوا یہ جو باتیں ہم نے ابھی تک سنی قرآن اور سنت کی اس سے معلوم ہوا کہ کمال توحید کے لیے کمال متابت کی ضرورت مطابق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق لازم چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر کفر و شرک کے فتنے کا خوف باقی رہتا ہے اور یہ مطابق اس وقت حاضر ہوگی جب آپ کی بیان کردہ صحیح حدیثوں کو بغیر کسی تال مطور سے مانا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا غیر بنی ہوئی مقصد تھا. آپ نے فرمایا تھا کوئی یو خز یو تھو بہادر کرو ہر کسی کی بات لی اور چھوڑی جا سکتی ہے سوائے اس کا مجھے قبر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا سحر حدیث فهو مذهبی، اور جب صحیح حدیث آ جائے اذا سحر حدیث وخالفہ فانا مجنون، کہ اگر میں کسی صحیح حدیث کی مخالفت کروں تو میں مجنون ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہا عجب سن القوم سمعوا الحديث ورفوا الاسلام وصحته ثم يدعو ويذهب الى راي سفيان الغوري. مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو حدیث سنتے ہیں اور اس کی سماعت جانتے ہیں اور اس کی صحت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ کر سفیان الغوری کی رائے کو اختیار کرتے ہیں. رائے حدیث کے سامنے تاریخ رات ہے، رائے حدیث کے سامنے گمراہی اور حدیث کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا درجہ. اسی لیے علماء جان نے اس بات سے ہمیں ڈرایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ